السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے غامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرہ اظہر. آج ہم ویلنٹائنز ڈے کی مناسبت سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جذبہ محبت، مذہب، ویلنٹائنز ڈے، ان چیزوں کو ہم تہذیبوں کا تصادم کہیں یا تہذیبوں کا ملاپ کہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ویلنٹائنز ڈے کو بہت سیلیبریٹ کرتا ہے اور بڑا اس کو ایک فیسٹیو اوکیزن سمجھتا ہے، خاص طور پہ ینگسٹرز. دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مغربی تہوار ہے اور ہمیں اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ریلیجس ہے. اس کانٹروورسی سے کس طرح نکلا جائے کہ کون سا تہوار کس کا ہے، ہمیں منانا چاہیے یا نہیں، اور الگ حیثیت سے جذبہ محبت کو سیلیبریٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ گاندھی صاحب سے پوچھتے ہیں ان کی کیا رائے ہے. اور ہمیں ایک دفعہ پھر جوائن کیا ہے اقبال ملاد والا نے، بہت بہت شکریہ اور ویلکم ٹو دی شو. گاندھی صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
گاندھی صاحب کیا کہنا چاہیے، اس طرح کے کئی تہوار ہیں ویسے تو، لیکن اگر ویلنٹائنس ڈے کو ہم لیں تو ینگسٹرز خوش ہوتے ہیں، وہ اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس میں ایک بڑی لائٹر سی سائڈ زندگی کی انوالو ہے کہ ایک دوسرے کو محبت کا پیغام دیا جاتا ہے، آپ کسی کے لیے میٹر کرتے ہیں زندگی میں، یہ پیغام دیا جاتا ہے. دوسری جانب اس کا ایک اور ورژن بھی ہے جو کہ میں نے ابھی کہا، آپ کیا کہتے ہیں؟
اور اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کر دوں میں، اف یو ڈونٹ مائنڈ، کہ ویلنٹائن میں صرف دوست یاری میں، دوستی اور یاری میں ہی نہیں ہوتا، یہ اظہار محبت یہ ماں باپ کے ساتھ بھی لوگ کرتے ہیں.
بہت شکلیں ہیں
بھائی، ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے، بھائی بہنوں کے درمیان ہوتا ہے. تو ویلنٹائن ایک سمبل بنا ہوا ہے محبت کا، صرف یہ نہیں کہ دو عاشقوں کے درمیان ہے یا دو دوستوں کے درمیان ہے، یہ تو یونیورسل ایک سمبل بن چکا ہے. اس میں کیوں اعتراض ہو رہا ہے لوگوں کو؟
پہلے یہ بنیادی بات سمجھ لینی چاہیے کہ تہوار کی انسانی زندگی میں کیا اہمیت ہے. یعنی انسان کو، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اس کی اپنی نفسیات جیسے کہ اس کو خدا نے بنایا ہے اس کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. یہ اتنی فطری چیز ہے تہوار منانا. تہوار کیوں قائم ہوتے ہیں، کن بنیادوں پر ہوتے ہیں، یہ بات کا مسئلہ ہے. تہوار منانا یعنی کوئی ایک دن ہوگا جس دن کو آپ علامت قرار دے دیتے ہیں کسی چیز کی. انسان علامتوں کے ذریعے سے اپنے بڑے گہرے جذبات کا اظہار کرتا ہے، تو آپ علامت قرار دے دیتے ہیں. یہ اتنی فطری چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے یثرب آئے. یثرب آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہود کے ہاں بڑے تہوار منائے جاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ اپنی ذات میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمارے لیے بھی دو تہوار مقرر کر دیے، یعنی نفی نہیں کی
جی.
اور پھر ان دونوں تہواروں کا تعارف کرایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس کا مطلب یہ ہے کہ تہوار منانا یا تہوار قائم کرنا یہ انسان کی اسی طرح کی ضرورتوں میں سے ہے جس طرح کی ضرورتوں کے لیے ہم قوم کی تنظیم کرتے ہیں، معاشرے کی تنظیم کرتے ہیں، ہم ایک قوم کو شناخت دیتے ہیں، ہم اس کا کوئی جھنڈا مقرر کرتے ہیں، اس کا کوئی ترانہ مقرر کرتے ہیں. ہیں یہ سب علامتیں، یعنی یہ جتنی چیزیں ہیں اگر آپ ان کو زمین پر لا کر دیکھیں تو شاید کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ آپ اسے چھو سکیں. آپ کے احساسات، آپ کے جذبات، ان کے لیے کچھ علامتیں مقرر کر دی جاتی ہیں. اس وجہ سے پہلی بات تو ہم کو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ تہوار فطرت کا اظہار ہے. اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ مذہبی تہوار اپنا ایک مقصد رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے مقرر کر دیے. ساری دنیا میں مسلمان مذہبی تہوار کے طور پر عید الفطر مناتے ہیں، عید الاضحیٰ مناتے ہیں. اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تہوار تو صرف مذہبی نہیں ہوتے، تہوار موسموں سے پیدا ہوتے ہیں
جی.
تہوار آپ کے پیشوں سے پیدا ہوتے ہیں
جی.
آپ کی قوم، آپ کے ملک کا جغرافیہ کیا ہے، اس سے پیدا ہوتے ہیں
صحیح.
تہوار بعض تاریخی واقعات سے پیدا ہوتے ہیں. یہ دیکھیے نا، یوم جی. پاکستان مثال کے طور پر، قائد اعظم کی وفات کا دن مثال کے طور پر، بسنت مثال کے طور
بسنت
پر جی. تو کتنی چیزیں ہیں کہ جو محرک بن جاتی ہیں کسی تہوار کے پیدا ہونے کا. کیا یہ سب کے سب بدعت ہوں گے، ناجائز قرار دے دیا جائے گا ان کو؟ ایسا نہیں ہے. اسلام نے کبھی ایسا نہیں کیا. یعنی وہ انسانی فطرت کے ناگزیر تقاضوں کو اکوموڈیٹ کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے. تو مذہبی تہوار کی حیثیت تو مسلمانوں کے ہاں ہمیشہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو رہے گی، لیکن اس کے سوا مقامی تہوار بھی پیدا ہوں گے، موسموں سے بھی تہوار پیدا ہوں گے، پیشوں سے بھی تہوار پیدا ہوں گے. آپ کیا بوتے، کیا اگاتے ہیں، آپ کے ہاں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، ان سے بھی تہوار پیدا ہوں گے. یہ تہوار مقامی سطح پر اگر آپ غور کریں تو ہندوستان میں بالکل اور پیدا ہوئے. مسلمان ہی آئے تھے نا باہر سے، وہ تہوار مغلوں نے بھی منائے، وہ ان سے پہلے سلاطین کے زمانے میں منائے گئے. اس کے بعد مسلمانوں کی جو ریاستیں قائم ہوئیں ان کے اپنے تہوار پیدا ہو گئے. ہندوستان میں سینکڑوں کی تعداد میں ریاستیں تھیں جن کے اپنے اپنے تہوار تھے، وہ پیدا ہو گئے. وہ سیاسی بھی ہوتے تھے، قومی بھی ہوتے تھے، موسموں سے بھی متعلق ہوتے تھے اور مختلف مذہبی پس منظر سے بھی پیدا ہو جاتے
ہیں. اور اب بھی ہے سر،
اب بھی ہے.
کیرلا میں آپ دیکھ لیں، انڈیا میں کیرلا میں مسلمان بھی ہے، عیسائی بھی ہے، ہندو بھی ہے. اب ان کا ایک دن ہوتا ہے جو ایک وہ قومی تہوار کہتے اور وہ سب مناتے، مسلمان بھی مناتے، ہندو بھی مناتے، عیسائی بھی مناتے، اور اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ڈفرنس نہیں ہے. ڈفرنس وہ بھی نہیں، اونم کہتے اسے، وہ اونم جو ہے ان کا تہوار سب مناتے. اور میں نے وہی مسلمانوں سے پوچھا کیرلا کی، کہ کہتے نہیں یہ تو اس پہ کوئی مذہب کا لینا اتنا نہیں، یہ تو ہمارا ایک فیسٹیول ہے کنیکٹڈ ود دی اسپرنگ، ود اسپرنگ، تو اس پہ کوئی لینا دینا نہیں، یہ ہارویسٹ فیسٹیول ہے ہمارا.
یہ ساری دنیا میں رہے
اور وہی طریقے سے
ہارویسٹ، مثلا جو زرعی معاشرے ہیں ان کے ہاں فصل پکنا، فصل کا درو یا اس کو کاٹنا، یہ بڑی غیر معمولی چیز رہی ہے. یعنی میں نے دیہاتی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جس وقت فصل کٹتی ہے تو لوگوں کے لیے گویا ایک زندگی کی نوید ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے لیے وہی جینا ہے، وہی مرنا ہے. کپاس کا علاقے میں رہا ہوں، اس میں جو پھول چنے جاتے ہیں اس کے لیے ایک یوں سمجھ لیجئے کہ قومی سطح کا تہوار منعقد ہوتا ہے، گرد و پیش کے علاقے کے سارے لوگ مل جاتے ہیں. اچھا اس میں کھیت کس کا ہے کس کا نہیں ہے یہ بھی بےمانی ہو جاتا ہے، عورتیں مرد بچے سب نکلتے ہیں اور وہ پھول چن رہے ہوتے ہیں.
بسنت جیسے تھا پنجاب میں پہلے، پارٹیشن سے پہلے بسنت سارے مناتے تھے،
ایسا ہی تھا.
اس پہ بھائی کسان کا
کوئی تعلق اس سے نہیں تھا کہ یہ سکھوں کا تہوار ہے یا ہندوؤں کا تہوار ہے،
یا یہ سکھوں کے تہواروں کے ساتھ مسلمانوں
کے، اس تہواروں کے ساتھ واقعات بھی وابستہ ہو جاتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ واقعات کے بارے میں بھی ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ یہود کے ہاں روزہ رکھا جاتا ہے محرم میں. روزے کی وجہ کیا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں فرعون کی غلامی سے ان کو نجات ہوئی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں ان سے بھی زیادہ اس بات کی خوشی ہے، ہم دو روزے رکھیں گے. اب یہ دیکھیے نا کہ
یعنی
آپ قدم آگے
کوئی انسانیت کا پہلو مشترک ہو گیا ہے، کوئی قومی پہلو مشترک ہو گیا ہے، تو یہ اشتراک بھی انسانیت کا حسن ہے اور یہ پیدا ہوتا رہتا ہے. اچھا قدیم زمانے میں یہ تھا کہ مقامی طور پر لوگ ایک دوسرے سے متاثر ہوتے تھے. اچھا پھر مقامی ذرا وسیع ہو گیا، یعنی مواصلات کے ذرائع ہیں نا جو آپ کو قریب کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں آج سے 50 سال پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میرے بچپن میں بعض ایسے علاقے تھے، یعنی لاہور کے قریب 70-80 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر، جن میں کسی شخص نے لاہور نہیں دیکھا تھا.
یہ بھی ممکن،
یعنی یہ آپ سوچ نہیں سکتے.
یہ بھی
70-80 سال کے لوگ، بوڑھے بزرگ موجود ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں، کہانی سنتے ہیں. اچھا کوئی ایک آدھ آدمی کہیں گزرا ہے وہاں سے جس نے لاہور دیکھا ہوا ہے تو وہ ان کو کہانی سنا رہا ہے، اس میں مبالغہ بھی ہے، اس میں داستان سرائی بھی، ساری چیزیں ہوتی تھیں. تو لوگ اتنے زیادہ اپنی مقامی روایات میں ہوتے تھے. اب اس کے بعد دنیا آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہو گئی،
فاصلہ ختم ہو گیا،
فاصلہ ختم ہو گیا. یعنی آپ کو ریاست کی سطح پر معلومات ملنے لگ گئی، آپ کو قوم کی سطح پر معلومات ملنے لگ گئی، آپ کو سلطنتوں کی سطح پر ملنے لگ گئی.
گلوبل
اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک کرکٹ کا میچ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ دنیا کے کسی ایک کونے میں ہو رہا ہو، ساری دنیا میں کرکٹ سے محبت کرنے والے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ صورتحال یہ دنیا میں پیدا ہو گئی ہے. مذہبی لوگوں کو بھی اس کو سمجھ لینا چاہیے. یعنی دنیا کے اندر جو تاریخی تبدیلیاں آتی ہیں، مواصلات میں تبدیلیاں آتی ہیں، معیشت میں تبدیلیاں آتی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے ہر حال میں. آپ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کے کچھ دیر تک تو اپنی دنیا میں رہ سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیے جب لاؤڈ اسپیکر نیا نیا آیا تو ہمارے ہاں اس کے بارے میں یہ فتویٰ دیا گیا کہ یہ بالکل ناجائز ہے، یہ ایک آلہ لہو ہے، کھیل کود کا آلہ ہے، اس وجہ سے یہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا،
حرام قرار دے دیا اس کو.
اب آپ مجھے بتائیے اس کو مسجد سے نکالنا مسئلہ بنا ہوا.
جی بالکل،
یعنی
پہلے داخلہ مسئلہ تھا، اب نکالنا مسئلہ، یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. یہ وہی لاؤڈ اسپیکر ہے جس کے بارے میں ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ آلہ لہو ہے، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. ایک زمانے میں پرنٹنگ پریس کا معاملہ ہی ہوا، قرآن مجید کی طباعت کے معاملے میں ایک لمبے عرصے تک لوگوں کو روکا گیا. وہ یہ کام
بائبل کے ساتھ بھی یہی ہوتا،
تو اس وجہ سے تہوار. اچھا پھر تہواروں کی ایک تاریخ ہوتی ہے. ایک تہوار پیدا ہوا ہے آج سے 2000 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 500 سال پہلے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا کو مذہبی پس منظر رکھتا ہو، آہستہ آہستہ وہ چیز اس کے اندر سے نکل گئی ہوتی ہے،
ختم ہو گئی،
ہو جاتی ہے.
بالکل
آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس وقت وہ کہاں کھڑا ہے. یعنی آپ ہر چیز کو کھوج کرید کے پیچھے سے نہیں لا سکتے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان تھا، اس نوجوان نے گستاخی کا ارتکاب کیا تھا، اس کو سزا دی گئی اور اس کے سزا کے نتیجے بسنت کا تہوار پیدا ہوا.
ٹھیک،
آپ یہ بحث کرتے رہیے، یہ کسی کے علم میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے تاریخ کی کتاب سے میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دوں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کے اسیر ہو کے رہ جاتے ہیں.
صحیح.
وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا کے اندر زبان ہے, الفاظ ہیں. مثال کے طور پر اب دیکھیے, ایک لفظ عربی زبان میں 14 صدی پہلے ایک معنی میں بولا جاتا تھا, فارسی میں آیا, اس کے معنی تبدیل ہو گئے, آتے آتے ہندوستان میں آگے کچھ سے کچھ ہو گیا,
انگلش میں آیا.
عربی زبان میں خاطر کا لفظ آپ کے دل کے لیے بولا جاتا ہے, دل میں اٹھنے والے خیالات کے لیے بولا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں میں آپ کی خاطر یہ کام کروں گا. عربی زبان خاطر کے اس معنی سے واقف ہی نہیں. لفظ عربی سے چل کے آیا. یہی معاملہ تہواروں کا ہے, یہی روایات کا ہے, یہی رسوم کا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں تین بنیادی چیزیں سمجھ لینی چاہیے. مذہبی تہوار الگ ہیں, ان کے ساتھ کسی چیز کو شامل نہیں کرنا چاہیے, وہ ہمارے مذہب سے پیدا ہوئے ہیں, ہمارے دین کا حصہ ہے. وہ تہوار جو مقامی سطح پر پیدا ہوتے ہیں, ان تہواروں کے معاملے میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر کوئی غیر اخلاقی چیز نہیں ہے.
غیر اخلاقی ٹھیک,
یعنی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے اوپر اخلاق حرف درتا ہے, کیونکہ مذہب کا یا دین کا سارا کنسرن اس سے ہے. تیسرے یہ کہ اگر کسی تہوار کے پیچھے کوئی مذہبی پس منظر تھا اور وقت کے ساتھ ختم ہو گیا ہے, تو اس میں تاریخ کے اوراق کو کریدنے کی بجائے آج دیکھنا چاہیے کہ اس کی کیا صورتحال ہے. یہی صورتحال کم و بیش ویلنٹائن ڈے کی. یعنی اب یہ ایک عالمی تہوار ہے, ساری دنیا کے ساتھ آپ کا ربط ہے,
اور اسی ایک دن پوری دنیا اسے سیلیبریٹ کر رہی ہے.
آپ کسی ایک چھوٹے سے شہر میں نہیں رہتے, 200 کلومیٹر میں آپ کی ریاست نہیں ہے, کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں, وہ پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں, دنیا سے واقف ہوتے ہیں, ان کو جانتے ہیں. اس وجہ سے اگر کوئی غیر اخلاقی چیز ہے تو مجھے بھی اس کے بارے میں حساس ہونا ہے, آپ کو بھی حساس ہونا ہے. لیکن فرض کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کوئی غیر اخلاقی چیز ہے, تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا ریاست کو مداخلت کرنی چاہیے؟
نہیں,
آپ کو تبلیغ, تلقین, استدلال کے ذریعے سے اس کی غلطی
لوگوں کو کنوینس کرنا,
لوگوں کو قائل کرنا چاہیے. یعنی جو طریقہ پیغمبروں نے اختیار کیا ہے کہ آپ عام آدمی کو کہیں کہ بھائی اس میں یہ غیر اخلاقی پہلو ہے, اور اس غیر اخلاقی پہلو کو آپ نکالنے کی کوشش کیجئے. وہ بعض اوقات جس وقت ایک تہوار آتا ہے, سفر کرتا ہوا آتا ہے تاریخ کے مختلف ادوار سے, اس کے اندر بے شمار تبدیلیاں آتی ہیں, اس کے انداز بدل چکے ہوتے ہیں. یعنی اب ویلنٹائن کی تاریخ اب پڑھے تو معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تھیں وہاں سے ایک سینٹ نے اس کو پیدا کر دیا, لیکن سفر کرتے کرتے اب یہ کہاں پہنچ گیا ہے. جیسے کہ اقبال صاحب نے فرمایا کہ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ بعض اوقات ماں اور بیٹے کی محبت کی وہ علامت
ہے, ایوالو کر گیا,
تو جہاں آپ کی اقدار ہیں, آپ کی اخلاقیات ہیں, ضرور ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے. لیکن آپ بنیادیں تلاش کر کے کسی چیز پر تنقید نہیں کر سکتے. جیسے کہ وہ اب موجود ہے اس کو ویسے دیکھیں گے, اور پھر اس کے بعد اس کو جائزہ لے کے لوگوں کو بتائیں گے کہ اس میں یہ خرابی ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ لوگ خرابی دور کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے, لیکن جس وقت آپ مسلح پر بیٹھ کر کامل نفی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کے مخاطب کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اس میں پرابلم کیا پیدا ہوا.
ایگزیکٹلی. اور جذبہ محبت کی طرف ہم تھوڑا سا آئیں گے گاندھی صاحب, کہ یہ بہت پازیٹو رویہ ہے, اور ہم اس میں جو اسلام ہمیں حقوق دیتا ہے, اجازت دیتا ہے اس کو ایکسپریس کرنے کی, اس کے اوپر بھی ہم کئی دفعہ پابندیاں کیوں لگا رہے ہوتے ہیں. مجھے مختصر سا وقفہ لینا ہے ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویلنٹائنس ڈے کی مناسبت سے آج ہم گاندھی صاحب سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان تہواروں کی کیا اہمیت ہے اور ان کو منانے میں کیا حرج ہے, اور ان کے ساتھ جو مذہبی پس منظر اٹیچ ہو جاتا ہے اس کو کس طرح ٹیکل کرنا چاہیے. گاندھی صاحب, ہم پابندی میں تو بڑی جلدی کرتے ہیں کہ مذہب میں یہ چیز منع ہے, وہ چیز منع ہے, لیکن جہاں مذہب ہمیں آزادی دے رہا ہے وہاں کیا یہ ہماری فطرت بن گئی ہے کہ ہم پابندیوں کو پسند کرتے ہیں اور جو فریڈم کی باتیں ہیں اس کو ہم چھپاتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کی شادی دیکھیں آپ, پسند سے ہوئی, اظہار کے ساتھ ہوئی, حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کی بات کو سمجھ کر انہیں اپنے گھر انوائٹ کر لیا, اور بھی اس طرح کی کئی مثالیں ہیں جو آپ بہتر دے سکتے ہیں. تو اگر اس دور میں, اس گلوبلائزیشن کے دور میں جہاں پہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے بھی ہر وقت اپنے کلاس فیلوز سے کنیکٹڈ ہیں, اپنے کولیگ سے کنیکٹڈ ہیں, پروفیشنلی کنیکٹڈ ہیں, اگر وہاں کوئی اچھا جذبہ آپس میں میوچلی پیدا ہو بھی جاتا ہے تو اس پہ ایک دم سے اتنی پریشانی کیوں پیدا ہو جاتی
ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں کہتا ہے کہ محبت نہ کرو انسان سے؟
Exactly.
یعنی محبت کوئی گناہ تو نہیں ہے, کہیں پر نہیں لکھا ہوا کہ محبت کرنا گناہ ہے. بلکہ میں پچھلے اپنی جو نوکری تھی وہاں پر, وہ ہمارا جنرل مینیجر ہر امپلائی کے لیے وہ روزز آرڈر کرتا تھا, ہر امپلائی فیمل امپلائی کے لیے, اور سب کو ریڈ روز بھجواتا تھا.
Exactly.
کہ پوری بینک میں ہر فیمل امپلائی کو ایک ریڈ روز ملتا تھا. اب وہ کوئی بدتمیزی تو نہیں کر رہا تھا, ایک اچھا یعنی اچھا افیکشن کا وہ تھا, یعنی ایک جیسچر تھا, افیکشن کا جیسچر تھا, اس میں کیا برائی تھی؟
لیکن یہاں تو اگر روز آ جائے تو مسئلہ.
اور وہ مسلمان تھا, مینیجر بھی, جنرل مینیجر مسلمان تھا, اور سٹاف کے اندر عیسائی بھی تھے, مسلم بھی تھے, ہندو بھی تھے, سب کو ایک ریڈ روز کیا وہ نواز کرتے تھے وہ, تو اس میں کیا برائی تھی؟
آپ نے دو بڑے اچھے سوالات اٹھا دیے, اور تیسرا انہوں نے اٹھا دیا. پہلی چیز یہ ہے کہ پابندی, اس میں کوئی شک نہیں کہ مذہب بعض پابندیاں لگاتا ہے. دیکھنا چاہیے پابندی کہاں سے لگاتا ہے. قرآن مجید نے ایک مقام پر اس کو بڑی خوبصورتی سے موضوع بنا لیا ہے. قرآن مجید کی سورہ اعراف میں ایک جگہ یہ مسئلہ زیر بحث ہے, جیسے کہ عام طور پر صوفیانہ مذاہب میں ہوتا ہے کہ یہ دنیا مایا کا جال ہے, اس میں آدمی کو نہیں پھنسنا چاہیے, دنیا کی نعمتیں, دنیا کی زینتیں, ان سے آپ گریز کریں, آپ ایک درویشانہ زندگی بسر کریں, یہی اصل میں حقیقی مذہبی زندگی ہے. یہ عام تصور ہوتا ہے. قرآن مجید نے اس پر گفتگو کی ہے, اور گفتگو دیکھیے کس زوردار طریقے سے کی ہے. یہ فرمایا کہ دیکھو مسجد میں جاتے وقت بھی, نماز پڑھتے وقت بھی اپنی زینتوں کا اہتمام کر کے جایا کرو. شروع کی بات ہے, خضو زینتکم عند کل مسجد, یعنی یہ کوئی مذہب کا تقاضا نہیں ہے
کہ آپ نے گندے
کپڑے پہنے اچھا لباس نہیں پہنا ہوا ہے, یا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ کو معلوم ہے کہ مکالمہ ایک آدمی نے کیا, انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اچھا جوتا پہنوں اور اچھا لباس پہنوں اور اچھی چادر خریدوں, تو آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے.
ٹھیک,
مشہور حدیث ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے اس پر گفتگو کی, پہلے تو یہ کہا کہ یہ زینت جو ہے یہ تمہیں مسجد میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. قرآن مجید نے جب اس کو موضوع بنایا تو اس نے زینت کا لفظ اختیار کیا. اب زینت کے لفظ کو آپ سمجھیے کیا چیز ہے. زینت ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے. ایک چیز ہے ضرورت, آپ کھانے کی مختلف اقسام ایجاد کرتے ہیں, یہ کھانے کی زینت ہے. آواز کی زینت ہے جب وہ موسیقی میں غنا میں تبدیل ہو جاتی ہے.
بالکل.
آپ کے گھروں کی زینت ہے جب آپ اس میں صوفے رکھتے ہیں, آپ پردے لٹکاتے ہیں, آپ ان کو اچھا بناتے ہیں. یہ بڑی بڑی عمارتیں, یہ پل, یہ سرائیں, یہ شہروں کی زینت ہے. زینت پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے. یعنی یہ بے شمار چیزیں جو دنیا کے اندر ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں, وہ آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق بھی ہوتی ہیں, وہ آپ کی اجتماعی زندگی سے متعلق بھی ہوتی ہیں, یہ سب زینتیں ہیں. جتنی میں زینت کا عربی زبان میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جس سے آپ کسی کو سنوارتے ہیں.
آرائش,
خواتین زیورات پہنتی ہیں, میک اپ کرتی ہیں اور اس طرح کے معاملات کرتی ہیں, سب زینت ہے. اس کے لیے عربی زبان میں یہی لفظ ہے. قرآن کہتا ہے کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده, ان سے کہو کہ وہ زینتیں جو خدا نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہیں ان کو حرام کس نے کیا ہے. بہت زوردار طریقے سے کہتا ہے,
سوال کیا ہے
کہ اس کو سامنے لاؤ جس نے اس کو حرام کیا ہے. اچھا مزید سنیے, عام طور پر یہ خیال ہوتا ہے نا کہ بھائی زینتیں ہیں تو ٹھیک ہے, منکرین ان کو استعمال کرتے ہیں. قرآن مجید یہ کہتا ہے ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ لہم یوم القیامہ, میں نے تو زینتیں پیدا ہی ماننے والوں کے لیے کی ہیں. یعنی میں نے اپنے ماننے والوں کے لیے زینتیں پیدا کی ہیں, قیامت میں میں صرف انہیں دوں گا. منکرین کو یہاں ماننے والوں کے طفیل مل رہی ہیں.
اب ہم نے تو آج تک یہ سنا ہی نہیں ہے,
یہ سنا ہی نہیں,
کسی نے ہمیں اس طرح سمجھایا ہی
نہیں ہے نا. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے, ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ لہم یوم القیامہ. اب ظاہر ہے اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے نا, مذہبی ذہن ایک سوال کرے گا کہ جی ٹھیک ہے بھائی, تو آپ نے یہ سب چیزیں جو ہے وہ حلال کر دیں, تو پھر حرام کیا ہے؟ آپ نے پابندی کا لفظ اٹھایا تھا نا, ہمارے ہاں اس کے لیے لفظ ہے حرام, کسی چیز کا ناپسندیدہ ہونا حرام ہونا مذہبی اصطلاح میں. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے, قرآن اس کا جواب دیتا ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ پیغمبر ان سے یہ کہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, ان سے کہو میرے رب نے کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ صرف پانچ چیزیں حرام کی ہیں. اب آپ پابندی کو سن لیں نا, بالکل متعین کر کے بتا دیا. پہلے یہ بتایا کہ بدکاری اور اس کی مختلف صورتوں کو حرام کیا ہے.
ٹھیک,
خواہ وہ چھپی ہوئی ہوں خواہ وہ کھلی ہوئی, یہ ہمارے دین میں حرام ہے. اخلاق بھی کہتا ہے کہ ان کو حرام ہونا چاہیے.
بالکل ٹھیک.
اس کے بعد والاسم, حق تلفی کو حرام کیا ہے. دنیا کے اندر حقوق قائم ہوتے ہیں نا, یعنی بحثیت ایک بیوی کے آپ کے حقوق قائم ہوتے ہیں, شوہر کے آپ کے حقوق قائم ہوتے ہیں, ماں کی حیثیت سے, باپ کی حیثیت سے, ریاست کے شہریوں کی حیثیت سے. تو کوئی بھی طاقت یا کوئی بھی فرد ان حقوق کو تلف کرتا ہے. اسی سے آپ کے ہیومن رائٹس کے تصورات پیدا ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جو دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے وہ اسم ہے, حق تلفی ہے. ہاں آپ کسی کی کریں, کہیں بھی کریں, انفرادی زندگی میں کریں, اجتماعی زندگی میں کریں. اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے, والبغی بغیر الحق. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کے ساتھ. ایک تو یہ نا کہ آپ نے حق تلف کر دیا, ایک اس سے آگے بڑھ کے یہ ہے کہ آپ نے اگلا قدم اٹھایا اور آپ نے کسی کی جان کو نقصان پہنچانے کا فیصلہ کیا, کسی کے مال کو,
کسی کی آبرو
کو. اس کو بغی کہتے ہیں. تو یہ کہا کہ اس بنیاد کے اوپر اگر آپ کو ارتکاب ہے تو اللہ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہوا ہے. پھر اس کو چوتھی چیز کیا ہے، ان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اللہ تعالی کا شریک کسی کو ٹھہرا دو، یعنی یہ کہو کہ خدا دنیا کو بنانے والا ہے اس میں فلاں کا بھی کچھ حصہ ہے، یا خدا دنیا کا نظم چلا رہا ہے اس میں فلاں کی بھی کوئی ساجداری ہے، اس کو حرام ٹھہرایا. اور ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، تم اپنی طرف سے دین بنا کر اللہ کی طرف منسوخ کر دو.
تو یہ سب کر رہے ہیں،
پانچ چیزیں. اب یہ دیکھیے، یہ گن کے قرآن مجید نے بتایا، اور شروع کہاں سے کیا ہے؟ قل انما حرم ربی، میرے رب نے صرف یہ پانچ چیزیں حرام کی،
اس کے علاوہ کچھ نہیں.
اب ظاہر ہے کہ یہ ہے وہ حرمت حلت، یا جس کو آپ نے کہا کہ فلاں چیز پروہیبٹڈ ہے یا اس پر پابندی لگائی گئی ہے، اس کی بنیاد یہ ہے. ہر وہ چیز جس کے اندر ان پانچوں میں سے کچھ پایا جائے گا، ہم یہ کہیں گے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے.
لیکن گاندھی صاحب، یہ پانچوں چیزیں کئی دفعہ اگنور ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہیں،
نہیں اگنور نہیں ہوتی،
اس پہ اتنا شور مچتا ہے.
اگنور نہیں ہوتی، اس سے مینیپولیٹ کی جاتی.
جی ایگزیکٹلی،
یہ مینیپولیشن ہوتی ہے کہ اپنے مفاد کے لیے پھر لوگ اسے استعمال کرنا شروع کرتے کہ اس کا یہ مطلب ہے، یہ ممنوع ہے یا یہ حرام ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی حرام.
چیزیں ڈرائیو کر لیتے.
قرآن میں تو میں نے آپ کو بتایا نا، کوئی کسر نہیں چھوڑی.
بالکل.
پہلے یہ بتایا کہ زینتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا رویہ کیا ہے، پھر یہ بتایا کہ اس کے بارے میں غلط رویوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے. یعنی آپ اس آیت کو اگر بالکل ٹھیک سمجھا، اس میں سوال کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص میرے سامنے آئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میری پیدا کردہ زینتوں کو، جو میں نے اپنے بندوں کے لیے پیدا حرام کہتا ہے، یعنی بڑا زوردار اس
کو.
اچھا، پھر جو اگلی کسر رہ گئی تھی وہ پوری کر دی، کہ میں نے یہ پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی.
ٹھیک.
یہ سب کچھ کہنے کے بعد اس سوال کا جواب دے دیا کہ میں نے حرام کیا کیا ہے. اس وجہ سے دین میں جو کچھ حرام حلال ہوتا ہے، وہ ایسے نہیں ہوتا کہ میں نے ایک چیز کو حرام کر دیا، آپ نے کر دیا، فلاں مولوی صاحب نے کر دیا. آپ کو ہر حال میں یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز تو نہیں پائی جاتی. تو ویلنٹائن ڈے ہو، یا کوئی تہوار ہو، یا کوئی لوگوں کی سرگرمی ہو، اس کے اندر اگر بدکاری کے رجحانات پائے جاتے ہیں، میں بھی اس کی نفی کروں گا، آپ کو بھی کرنی چاہیے.
ٹھیک. گاندھی صاحب، ویسے بھی جو ایک نیڈ ٹو بلانگ ہے، کسی سے ایسوسیشن کا جذبہ، چاہے وہ چاہے وطن سے ہو، چاہے وہ کسی فیملی سے ہو، چاہے وہ کسی شخص سے ہو، وہ کسی بھی پروفیشن سے ہو، یہ بڑی بیسک انسٹنکٹ ہے. اس کے بغیر انسان سروائیو نہیں کر سکتا. اور مذہب کا بھی ایکچولی جو کردار ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کو آئیڈینٹیٹی دے رہا ہوتا ہے، آپ کو ایک جگہ پلیس کر رہا ہوتا ہے. اس نیڈ کو اگر آپ بالکل وینش کر دیں، سوسائٹی سے نکال دیں، تو ویسے ہی ڈپریسو ماحول پیدا ہوگا جس طرح کا ہمارے اس وقت معاشرے میں ہے. لوگوں کو نہ محبت دینی آتی ہے، نہ پازیٹیولی کرنی آتی ہے. اس میں ہمسایوں کے حقوق بھی ہیں، اس میں آپ ایک کالونی میں کیسے رہتے ہیں، آپ کتنی گوسپ کرتے ہیں، کتنی مبالغہ آرائی کرتے ہیں، اس میں ساری چیزیں آتی ہیں. وہی اگر جذبہ محبت غالب ہو جائے، یا کوئی ایک فیسٹیول سارے خوشی خوشی منا لیتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ تو وہی بات ہے کہ بڑی بڑی برائیاں کر لیں اور ایک چھوٹی سی بات کو بہت بڑا ایشو بنا لیا.
میں نے تو اسی لیے عرض کیا.
اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے نا کہ سر، ہمارے پاس اور مسئلے مسائل بہت ہیں دنیا میں،
ڈپریشن ہے،
بہت ہیں چیزیں جس پہ توجہ دینی چاہیے. کیوں خاموخواہ ایک چھوٹی سی بات کو اٹھا کے اتنی بڑی بات بناتے، اور لوگوں پہ پھر الزام اور فتویٰ ایشو ہو جاتے کہ یہ کافر ہے اور یہ حرکت ہے اور وہ ہے. ارے بھائی، رہنے دو، بہت سارے مسئلے ہیں زندگی میں، اس پہ توجہ دو. بھائی لوگوں کو دو وقت کی روٹی نہیں ملتی، چھت نہیں ہے سر پہ، کپڑے نہیں ہیں پہننے کو، آپ جا کے کچھ نیکی کرو، کچھ بھلائی کرو غریبوں کا، کچھ ہاں بہتری کرو ان کی غریبوں کی، اب اس پہ توجہ دے نا. کیوں لوگ اپنی ساری ایفرٹ اور اپنی انرجی ضائع کرتے فضول کی باتوں میں؟
یہ چیز بھی بڑی پرانی چیز ہے،
یہ بھی گناہ ہے نا.
لوگ اس میں کیا شک ہے؟ دیکھیے، حضرت مسیح نے اسی کو بیان کیا تھا، یعنی اپنے زمانے کے مذہبی لوگوں کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ تم ایسے ظالم ہو کہ مچھروں کو چھانتے، اونٹوں کو نکلتے. بڑی بڑی چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں. مذہبی لحاظ سے بھی بڑی بڑی چیزیں یہ ہیں جو میں نے بیان کی ہیں آپ کے سامنے. ان کے بارے میں آپ حساس ہوں، ان کے بارے میں لوگوں کو توجہ دلائیں، اپنی زندگی سے ان کو نکالنے کی کوشش کریں. ہم ان کے اطلاق میں، ان کی اپلیکیشن میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات ان کو بہت بڑا بنا لیتے ہیں.
Exactly.
اور اس طریقے سے مذہب کا بھی غلط تعارف کراتے ہیں. انبیاء علیہ السلام نے جو طریقہ اختیار کیا، آپ دیکھیے، وہ ہمیشہ بہت بڑی چیزوں کو پہلے موضوع بنائیں گے. وہاں سے بات شروع کریں گے، انسان کو اس کے باطن سے تبدیل کرنا شروع کریں گے.
بالکل.
اس کے سوچنے کے انداز پر اثر انداز ہوں گے. اس کے بعد چھوٹی چیزوں کے بارے میں انسان خود حساس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر مثال کے طور پر ہمارے ہاں پہلے یہ بحث ہو رہی ہو کہ لوگ کوئی تہوار اختیار کر رہے ہوں، تو ممکن ہے میں بھی تجزیہ کر کے بتاؤں کہ بھائی اس تہوار میں فلاں فلاں چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اسے نہ اختیار کرو تو بہتر ہے. لیکن اگر لوگوں نے اختیار کر لیا، اب میرا رویہ بالکل مختلف ہونا چاہیے. اب مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر خرابی کہاں ہے، یعنی کیا اس کے اندر کوئی بدکاری کا پہلو پایا جاتا ہے، کیا حق تلفی کا پہلو پایا جاتا ہے، کیا کسی پر کسی زیادتی کا پہلو پایا جاتا ہے، یہ کوئی شرک کی چیز ہے جو اس کے اندر داخل ہو گئی ہے، کوئی بدعت ہے جو آپ نے داخل کر دی ہے، یعنی مذہب بنا کے پیش کر دی ہے، اگر ان پانچوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو پھر مجھے یہ حق تو حاصل ہے کہ میں ایک تہوار کو پسند کروں، میں ایک کو ناپسند کروں، لیکن مجھے دوسروں کے اوپر کسی چیز کو جبرن مسلط کرنے کا حق نہیں ہے اور نہ یہ کرنا
چاہیے.
میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ٹالرنس بھی ایک منفی لفظ ہے کہ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں تو آپ کو برداشت کر رہا
ہوں،
اس سے بھی آگے بڑھ کے یہ ہے کہ آپ یہ مان لیں کہ دنیا کے اندر تنوع ہے، خدا نے انسانوں کے سوچنے کے انداز میں، رہن سہن کے انداز میں بڑا فرق رکھا ہے، آپ کا اپنا ایک اسلوب ہے. میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو بالکل جائز سمجھتا ہوں لیکن میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا، بہت سی چیزیں ایسی.
وہ آپ کی پرسنل چوائس ہے،
وہ میرا اپنا ایک چوائس ہے. اچھا میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ میں اپنے پرسنل چوائس کے دلائل دے دوں آپ کو، میں یہ کہوں گا میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں اس وجہ سے یہ کرتا ہوں. اچھا آپ کو پسند آ گئی میری بات، آپ بھی اختیار کر لیں. تو یہ طریقہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اس کو سوسائٹی کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، اجتماع کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، وہ ایک بڑا پرابلم بن جاتا ہے. تو یہ چیز خرابی کا باعث بنتی ہے. تو جذبہ محبت اپنی ذات میں ایک بڑا محبوب جذبہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان سے اگر آپ محبت چھین لیں تو انسان میں رہتا ہی
انسانی،
یعنی محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس کا اظہار جن جن جگہوں پر خدا نے رکھا ہے وہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ جذبہ محبت کا خاتمہ کر دیا ہے. یا مثال کے طور پر جذبہ محبت کا محرک کیا ہوتا ہے، حسن ہوتا ہے نا. پھول میں بھی ہو سکتا ہے، وہ انسان میں بھی ہو سکتا ہے، کردار میں بھی ہو سکتا ہے، اخلاق میں بھی ہو سکتا ہے، روایات میں بھی ہو سکتا ہے، رشتوں میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی حسن کے کئی پہلو ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ رسالت میں آپ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن ایک جگہ یہ کہتا ہے آپ پر پابندیاں لگائی گئیں بعض، کہ آپ اپنی بیویوں کو تبدیل نہیں کر سکتے. یعنی مجھے آپ کو تو حق حاصل ہے نا، ایک بیوی کو طلاق دے یا بیوی کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ طلاق لے لے، کوئی اور شادی کر لے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق نہیں دیا گیا ایک خاص دور کے بعد. اس موقع پر اللہ تعالیٰ کہتے کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو اب بیویاں ہیں انہوں نے غیر معمولی اثار کیا ہے، انہوں نے بہت پابندیاں قبول کی ہیں، انہوں نے بڑے اسکینڈل ہیں جن کا مقابلہ کیا ہے، آپ اب ان کو تبدیل نہیں کر سکتے، ان میں سے کسی کو طلاق بھی
نہیں. یعنی نبی کے لیے بھی حد مقرر.
جی بالکل حد مقرر. وہاں الفاظ دیکھے ولو عجب کو حسن ہننا، اگرچہ آپ کو کسی دوسری عورت کا حسن کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے. تو اس کا مطلب یہ ہے
گنجائش وہاں بھی رکھی گئی،
یعنی وہ چیز موجود ہے کہ انسان کے جذبات جن چیزوں کو اس طرح وہ موجود ہے اپنی جگہ. اس کے اوپر کیا چیز ہے کہ جس پہ پابندی لگانی چاہیے، وہ وہی پابندی ہے جو میں نے آپ سے کہہ دیا کہ وہ اخلاقی حدود کے اندر رہے، اس کے اندر شرافت اور تہذیب کے آداب ملحوظ رہے. اور پھر جس طرح کہ انہوں نے کہا محبت کے جذبے کا ظہور صرف کوئی مرد و عورت کی محبت نہیں ہوتا، وہ ماں باپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، وہ قوم کے ساتھ بھی ہوتا ہے، وطن کے ساتھ بھی ہوتا ہے. محبت کے جذبے کے اظہار کے ہزاروں اسالیب ہیں. اور اصل میں آپ دیکھیں تو جس وقت محبت کا جذبہ اپنا اظہار کرتا ہے سارا حسن زندگی میں اسی وقت نمایاں ہوتا
ہے.
یعنی کیا ہم نفرت کے جذبے کو انگیخت کریں گے، محبت ہی کا جذبہ ہے. تاہم ہر تہوار میں ہر تقریب میں یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہمارا دین اخلاقی پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے، اور اخلاقی پاکیزگی پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے. تو کوئی اخلاقی آلودگی نہیں آنی چاہیے ہمارے کسی بھی طرز عمل میں.
ٹھیک ہے، مجھے بریک لینی ہے رامدی صاحب، لیکن لائٹر سائڈ پہ ایک اور بھی آج کل بات بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا بڑی مٹیریلسٹک ہو گئی ہے. اب ہمارے فیصلے سبسٹنس پہ بیس کرتے ہیں، ایموشنز پہ بیس نہیں کرتے. اور جناب کہا یہ جانے لگا ہے کہ محبت کرنے والے تو عجیب مجہول سے لوگ ہوتے ہیں، لوزرز ہوتے ہیں، اور وہ آگے کی پلاننگ بہتر نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ جو جذبہ ہے محبت ہے، یہ کبھی کبھی آپ کو مروا بھی دیتا ہے، اور خاص طور پہ مرد حضرات تو یہ بہت کہتے ہیں. اس کو ہم بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ویلنٹائنس ڈے کے حوالے سے اس خصوصی پروگرام میں ہم ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ہیں. گاندھی صاحب، بریک سے پہلے جس طرح میں نے کہا کہ اب بہت میٹیریلسٹک دنیا ہو گئی ہے، کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہو گیا کہ یہ محبت وغیرہ بڑی فضول چیز ہے، بہت فوکسڈ ہو کر آپ اپنی زندگی کے فیصلے کریں، اس میں ایسے ایموشنل ایلیمنٹس کو شامل نہ ہونے دیں. اور جو لوگ ایسا کر چکے ہوتے ہیں ماضی میں، تھوڑے عرصے بعد وہ کہتے ہیں جی غلطی ہو گئی. یہ کیا، مجھے یہ سائیکالوجی سمجھ نہیں آتی. خاص طور پہ 30-40 سال شادی کے جب گزر جاتے ہیں تو مرد حضرات بڑے بے بس سے ایکٹ کرتے ہوئے لگتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں.
یہ محبت نے ہمیں مار ڈالا.
جی ہمیں مارے گئے.
نہیں نہیں، محبت میں کوئی نہیں مارا جاتا، یہ بیکار کی بات ہے. اور ہم کو الزام لگا رہے
ہیں آپ لوگ ہی کرتے ہیں
ذات پہ. نہیں نہیں،
بیویوں پہ اتنے لطیفے بنے ہوئے ہیں گاندھی صاحب، آپ کو بھی معلوم ہوگا.
نہیں وہ تو اس لیے بھائی، دیکھیں نا آپ کہہ رہے کہ بھائی 30-40 سال کے بعد اپنے بچوں کو یہ ہدایت دی جاتی، تو وہ یہ کہ بھائی اگر بچے کی جو توجہ ہے اگر صحیح نہیں ہے کہ اس کی توجہ کہیں زیادہ ایک طرف ہے کہ بھائی دوست یاروں میں اور عشق محبت میں، تو کہتے بھائی یہاں پر بھی تھوڑی نظر ڈالو، یہ بھی ضروری ہے، یہ تمہارے فیوچر کے لیے ضروری ہے۔ آن اے
سیریس نوٹ، واقعی آج کل کی لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی یہ بات سوچتے ہیں کہ لو میرج نہیں کرنی چاہیے، اچھے خاندانوں میں شادیاں کر لیں جہاں پر شارٹ کٹ سے زندگی سیٹل ہو جائے، اور اس میں جب جذبہ محبت نہیں ہوتا تو ایسی شادیوں کے بھی بعد میں جو انجام ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔
لیکن زنیرا، میرج وداؤٹ لو تو ہو ہی نہیں سکتا، ہر میرج میں لو ہوتا
ہے۔ آپ کا کیا نظریہ ہے؟
یہ ساری چیزیں ہمیشہ سے دنیا میں رہی ہیں، یعنی یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ رہے ہیں کہ جنہوں نے محبت کو ایک لافانی داستان بنا دیا۔ کیا یہ کیس اور لیلا، کیا شیری اور فرہاد، کیا ہیر اور رانجا، یہ قصے جو ہیں یہ آج کے زمانے کے، تو قدیم زمانے میں بھی یہ چیزیں موجود رہی ہیں۔ اچھا، یہ تو خیر ایک داستانی اور اساطیری چیزیں ہیں، عام زندگی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو میں تو دیہات میں رہا ہوں، یہ جتنے پہلو ہیں یہ سارے اسی طرح ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ انسان کو اگر آپ دیکھیں تو انسان کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، یعنی پہلا مرحلہ وہ ہوتا ہے جس میں اس کے بڑے معصومانہ جذبات ہوتے ہیں بچپن میں، وہ چیزوں کے بارے میں اس طرح نہیں دیکھتا جس طرح کے بعد کے زمانوں میں دیکھتا ہے۔ لڑکپن کی اپنی کچھ خوبصورتیاں ہیں، یعنی اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو بچپن اور لڑکپن کے اندر وہ کتنی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں بعض اوقات پوری پوری رات جگا دیتی تھی،
ہم بعد میں مس کرتے ہیں،
لیکن آج وہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم نے بیوقوفی کی تھی۔
بالکل،
اس بیوقوفی میں اس زمانے میں حسن تھا، یعنی ہر بیوقوفی جو ہے وہ اگر اپنی جگہ پر چلی جائے تو اس کے اندر بھی ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ ہماری حماقتیں بھی بعض اوقات ہماری زندگی میں بڑا اعتزاز پیدا کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آدمی بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے جب، تو پھر زندگی کی سنجیدہ حقیقتیں اس کا احاطہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یعنی اب اگر آپ کو بچے کی فیس ادا کرنی ہے، آپ کو ان کے لیے گھر چھت فراہم کرنی ہے، آپ کی ملازمت ختم ہو رہی ہے اور آپ کو کوئی نئی ملازمت ڈھونڈنی ہے، آپ کے معاشی حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ زندگی کی حقیقتوں کے ساتھ چل سکیں تو آپ ان کی بہتری کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، تو یوں سمجھ لیجئے کہ جذبہ محبت کے ساتھ یہ جو سنگین زندگی کی حقیقتیں ہیں یہ نمایاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں پھر تھوڑے سے ہمارے رویے مختلف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہم انہی چیزوں کو اور زاویوں سے دیکھنا
چاہتے ہیں۔
حالات ہمیں اس طرح بنا دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ان حالات کے اندر سے انسان کو تھوڑی دیر کے لیے نکال لیں تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جذبہ محبت اتنا فطری جذبہ ہے کہ انسان سب سے بڑھ کر اسی کی طرف لپکتا ہے،
اور بار بار،
اور میں بڑے وسیع معنی میں یہ بول رہا ہوں، یعنی یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ کبھی غور کریں تو ماں ہے نا، ماں کی محبت ایسی خوشگوار چیز ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں بھی، وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ علم کی سنجیدہ گفتاری بڑھاپے کا شعور، صحبت مادر میں طفلے سادہ رہ جاتے ہیں ہم، یعنی ماں کی صحبت میں جاتے ہیں تو وہ ایک چھوٹا سا بچہ بن گئے، ماں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، ماں کے سینے پر سر رکھ دیتے ہیں، ماں کے ہاتھ چوم لیتے ہیں، یعنی وہ بوڑھی عورت آپ دیکھیے وہ اپنی ساری چیزیں کھو چکی ہوتی ہے، لیکن ممتا کا جذبہ ایسے لگتا ہے کہ جس طریقے سے کوئی پہاڑ ہے جو آپ کے اوپر پڑ رہی ہے ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر باپ کی بھی آپ شفقت کو دیکھیں تو بعض اوقات ایک ایسی محبت کا احساس باپ کو دیکھ کے، اس کے پاس بیٹھ کے، اس کی باتیں سن کے پیدا ہوتا ہے جس کا کوئی جواب دنیا کے اندر نہیں ہے۔ محبت کے جذبے کو تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ ہر حال میں انسان کے لیے سب سے بڑا محرک ہے، یعنی زندگی کے اندر جتنی طاقت محبت سے حاصل ہوتی ہے وہ آپ کے نسب العین سے ہے، وہ آپ کے مشن سے ہے، وہ آپ کے مقصد سے ہے، وہ آپ کی قوم سے ہے، وہ آپ اس کو چھین لیں، اس کو نکال لیں تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے، باقی کوئی چیز بھی باقی نہیں رہ جاتی۔ تو ہر جذبہ اپنی جگہ، خدا کی بہت بڑی عنایت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس جذبے کو اخلاقی حدود کا پابند کرنا یہ انسانیت کی بھی ضرورت ہے اور یہ خود سوسائٹی کی صلاح و فلاح کی بھی ضرورت
بہت ضروری
ہے، اس لیے کہ کسی بھی جذبے کو آپ جب بے لگام کر دیتے ہیں تو خرابی وہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو آپ کو بڑے بوڑھے بزرگ یا 30-40 سال تک شادی کے مراحل سے گزرنے والے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، صرف زندگی کی سنگین حقیقتوں کا رخ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی اپنی جگہ وجود میں آ گئی ہے۔ یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ محبت کرنے کا وقت ہی کہاں ہے، ایک نوبت یہ بھی تو آ جاتی ہے۔ اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جوانی کے زمانے میں محبت ایسی صورت بھی اختیار کر لیتی ہے کہ وہ محبت سے آگے بڑھ کے کوئی چیز بن جاتی ہے، جس کو کہا نا کہ کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا، تو دماغ کے خلل کی صورت اگر پیدا ہو جائے تو پھر ماں کو بھی کچھ روکنا پڑتا ہے، باپ کو بھی روکنا پڑتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن محبت کے جذبے کی آپ نفی نہیں کر سکتے۔ میرا تو احساس یہ ہے کہ انسان کے اندر اگر خدا کی محبت کا سچا جذبہ نہ ہو تو وہ مذہب کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ مذہب کو ایک قانون بنا دیں،
خدا سے محبت سے ہی
اسی پر آپ مذہب کو ایک قانون بنا دیں، ایک ضابطہ بنا دیں، مذہب اپنی روح سے محروم ہو جاتا ہے. اس کی حقیقی روح آپ کی زندگی سے اسی وقت متعلق ہوتی ہے جب وہ خدا کی سچی پہچان اور خدا کی سچی محبت سے پیدا ہوتا ہے. خدا کے ساتھ بھی آپ کو ویسی محبت محسوس ہوتی ہے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا مجھے یہ جسم اس نے دیا ہے, مجھے یہ شعور اس نے دیا ہے, میرے ساتھ اس نے وعدے کیے ہیں, میری ضرورتیں اس نے پوری کی ہیں. یہ ساری چیزیں جب آپ کے سامنے آتی ہیں تو ایک ایسی ہستی کا تصور آتا ہے کہ جو آپ کی محبوب بن جاتی ہے. تو خدا کی محبت یہ اصل میں اس کی مہربانی سے, اس کی عنایت سے, اس کے کرم سے پھوٹتی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ خود ماں اور باپ کی محبت بھی اصل میں اسی محبت کا ایک پرتاؤ ہوتی ہے. تو آپ اس کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ یہ تو مذہب کی بنیاد ہے.
بہت بہت شکریہ اقبال ملاک.
بفور یو اینڈ, آپ نے کہا لو میرج, میرج اور لو تو ساتھ ہی ساتھ ہوتے, دیر از نتھنگ کالڈ ہیٹ میرج. سنا آپ نے نفرت کی بنیاد پہ شادی ہو کسی
کی؟ جی بالکل, میں سرنڈر کرتی ہوں آپ کے آگے. بہت شکریہ.
میں بھی اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دوں. دیکھیے, جس کو آپ لو میرج کرتے ہیں اس میں محبت پہلے ہوتی ہے, شادی بعد ہوتی ہے.
بالکل,
بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی پہلے ہوتی ہے اور محبت بعد میں پیدا ہو جاتی ہے.
محبت لازمی,
لیکن محبت کے بغیر نہ گھر بن سکتا ہے, نہ زندگی بسر ہو سکتی ہے, اور نہ حقیقی نتائج وجود میں آتے ہیں. محبت کے جذبے کو حدود کا پابند رہنا چاہیے, لیکن محبت کے جذبے کو مذمت کا نشانہ نہیں بننا چاہیے.
بہت بہت شکریہ گاندھی صاحب, اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ. محبت کو قائم رکھیں, یہ بانٹنے کی چیز ہے, ایک حد کے اندر رہے تو بہت خوبصورت چیز ہے. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.